الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروم وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان محترم سورہ محمد کی ساتویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان لانے والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا وہ یثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں میں مضبوطی اور استحکام لائے گا یہ مختصر سی آیت اور اس میں انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا اجتماعی پہلو موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو دین اسلام کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی تمہاری مدد کرے گا وہ یثبت اقدامکم اور تثبیت کرے گا ثابت قدم کر دے گا تمہیں تمہارے قدموں میں جمع رہنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد
اللہم صل علی محمد وآل محمد
یہ جو ہے نا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے یہ چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے پہلے فرمایا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا فاذکرونی اذکرکم اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا دوسرا مقام سورہ محمد کا جو ہم نے تلاوت کی ہے ان تنصر اللہ ان یعنی اگر تم نے اللہ کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا تیسرا موقع کیا لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم نے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو خدا کہہ رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ يَقِينًا میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا اور چوتھی آیت جو ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم سورہ بقرہ میں یہی ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ تم اوفو کہ تم جو ہے وہ میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا تو قرآن کریم نے ان کہہ کر یعنی اگر تم نے یہ کام کیا تو میں یہ کام کروں گا جیسے اکثر ہمارے یہاں میل ملاپ میں ہوتا ہے اگر آپ میرے گھر آئے تو میں آپ کے گھر آؤں گا یعنی میرا آپ کے گھر آنا موقوف ہے اس چیز پر کہ آپ میرے گھر آئیں یہاں پر بھی چار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ یہ کام کرے گا آپ کو یہ نتیجہ دے گا اور اس کی بہت ہی سادی سی مثال اگر میں عرض کروں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں ہمارا گھر ہے हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, हमारी सवारी है, ठीक है ना, आपका मोबाइल है, आपकी घड़ी, कोई भी चीज़ कि जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, आप जितना उसकी हिफाजत करेंगे वो उतना ही आपके लिए मुफीद और कारामद होगा। जितना आप उसका केयर करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, वो उतना ही आपके लिए मुफीद और बेहतर तौर पर अपनी सर्विसेज देगा। लेकिन अगर आपने मसलन उस चीज़ उसकी हिफाजत करनी छोड़ दी, क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता नाकारा होता चला जाएगा। मसलन घर जिसमें आप रहते हैं, उसकी बुनियाद है, उसकी दीवारें हैं, उसकी छत है, उसका एक डेकोरेशन है, उसका एक ज़ाहरी हुलिया है और उसकी जीनत और आराइश है। अगर आप अपने घर की सही हिफाजत करेंगे, उसकी बुनियादों की, उसकी दीवारों की, उसकी छत की, उसकी डेकोरेशन की, तो वो ज़्यादा देर पा अंदाज में कायम रहेगा और ज़्यादा आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका मोबाइल है, आपकी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी है मिसाल के तौर पर, अगर आप जो है उसको सही ट्यूनिंग कराते हैं, सही उसकी सर्विसेज कराते हैं और उसको सही देखभाल करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो वो ज़्यादा अरसे आपके काम आएगा। और ये बहुत ही सादी सी मिसाल है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। लेकिन क्या दीन के साथ भी यही मामला है? यकीनन दीन का एक वो पहलू है कि जो हमें वो दे रहा है और हमें देता रहेगा। लेकिन अगर हम वाकई चाहते हैं दीन से कुछ ऐसा हासिल करें, दीन से कोई ऐसा नतीजा हासिल करें, दीन से कोई ऐसा फ़ायदा हासिल करें कि जो अमली ज़िंदगी में हमारे काम आ सके, और जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि मैं दुनियावी ज़िंदगी को और उसके बाद उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान लाने वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों में इस्तेहकाम अता करेगा ताकि तुम मजबूती से जमे रहो। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की कैसे मदद करें? अल्लाह तो गनी मुतलक है, वो तो कादर मुतलक है, तवज्जो रखिएगा, वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, वो हर चीज़ पर अथॉरिटी रखने वाला है, हर चीज़ उसकी ताकत के ताबे है, कुल्लु शैइन खादिउल्लाह, हर चीज़ उसके सामने खुजू कर रही है, झुकी हुई है उसके निज़ाम कुदरत के सामने, उसकी पावर के सामने, उसकी अजमत के सामने खादिउ झुकी हुई है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम अल्लाह की मदद करें? पहला सवाल तो ये हो गया, अगर वो इल्म मुतलक रखता है, कुदरत मुतलक रखता है, हाकमियत मुतलक रखता है, सल्तनत मुतलक रखता है, तो फिर उसकी मदद का क्या फ़ायदा? मदद तो वहाँ की जाती है, मसलन मैं कहूँ जनाब, मसलन मैं अभी मजलिस पढ़ूँ, आप मेरी मदद कीजिए, पानी पिला दीजिए, यानी मैं मिंबर बैठ कर गिलास उठाने में मुझे तकलीफ़ है या मसलन मुझे मेरा टाइम लगेगा तो मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। खूब इसका मतलब कि मैं कहीं कमज़ोर वाक़ हो रहा हूँ, जब भी तो आपसे मदद मांग रहा हूँ ना, आपसे कह रहा हूँ आप मेरी प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी मदद कीजिए। तो ये जो कह रहा है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की हेल्प करोगे, अल्लाह की मदद करोगे, तो यहाँ पर क्या अल्लाह ज़ईफ़ है? नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की हाकमियत और कुदरत जो है वो कमज़ोर हो गई है? क्या मुराद है इससे? हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? फिर दूसरी तरफ हम कुरान करीम में देखते हैं कि कुरान करीम हमें कह रहा है कि ऐ ईमान लाने वाले अल्लाह को कर्ज दो, अल्लाह को कर्ज दो, अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे तो रोज़ क़यामत ये कर्ज जो तुमने अल्लाह को दुनिया में दिया है वो तुम्हें पलटा देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो अल्लाह की हाकिमियत है, उसकी अथॉरिटी है, उसकी सल्तनत है, उसकी गवर्नमेंट है, उसका रूल है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। ये जो अल्लाह हमसे कह रहा है कि हम उसकी हेल्प करें, तो अल्लाह कमज़ोर नहीं हुआ है, तवज्जो रखिएगा, अल्लाह कमज़ोर नहीं है, बल्कि दरहकीकत वो ये चाहता है कि मैं उसकी मदद करके, उसकी दीन की मदद करके, उसके निज़ाम और सिस्टम की मदद करके अपने कदमों में वो सबात कदम लेकर आऊँ, वो सख्ती लेकर आऊँ, वो सलाबत लेकर आऊँ कि मैं दुनिया में भी कामयाब रहूँ और आखरत में भी कामयाब रहूँ। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाइए, एक दफ़ा मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। تو یہاں پر اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی ذات کی مدد نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کریں کہ ہم اللہ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ہم مدد کریں اور اللہ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے، نہیں، ہرگز ہی مراد نہیں ہے. جس طرح اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ غنی مطلق ہے، جب سارے خزانے اس کے لیے ہیں، جب ساری طاقتیں اس کے لیے ہیں، تو پھر ہم کیوں قرض دیں اس کو؟ ہم تو خود اس سے قرض لینے والے ہیں، ہم تو خود اس سے مدد لینے والے ہیں. تو یہاں پر مدد اور قرض کا مطلب یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یا قرض مراد لینے سے یہ ہے کہ تم اس کے لیے در حقیقت جو بھی کام کرو گے وہ روز قیامت کے لیے در حقیقت ایک ذخیرہ بن جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین اور نظام کی مدد ہے. ان تنصر اللہ یعنی اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد یعنی انبیاء کی مدد، اللہ کی مدد یعنی اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی مدد ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے مدد کی، اگر تم نے ایک اسٹیپ آگے اٹھائے کیا ہوگا؟ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہاری نصرت کرے گا، وہ تمہاری اعانت کرے گا. لیکن کیا ہے؟ کب کرے گا؟ کہ جب وہ یہ دیکھے کہ تم اس کی مدد کرو. پہلی بات تو یہ ہو گئی، اس لیے کہ اس نے بہت ساری چیزیں بغیر مانگے ہمیں دے دی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے استحقاق کے، بغیر استحقاق کے، بغیر کسی حق کے. میرا حق نہیں تھا کہ میں کہاں پیدا ہوں، میں کس شکل میں پیدا ہوں، میں کس صورت میں پیدا ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، مجھے ولایت علی ملے نہیں ملے، میں آل محمد کی محبت رکھنے والا ہوں. اس نے خود اپنا فضل و کرم کیا اور مجھے اس دنیا میں آل محمد کے در سے، اس ولایت سے، اس نظام سے، اس عقیدت سے مجھے وابستہ کیا ہے. اس نے مجھے ہوا دی، اس نے شب و روز دی، اس نے مجھے وقت دیا، اس نے صحت دی، اس نے سلامتی دی، اور ایسی بے شمار نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، بغیر مانگے مجھے دی ہیں اور دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے مجھے. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ دے رہا ہوں اس کے عوض تم سے یہ چاہتا ہوں. اور جیسے کہ حضرت امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے دو چیز کا مطالبہ کیا ہے، ایک یہ کہ اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کریں، اور ایک یہ کہ اپنے گناہوں پہ استغفار کریں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے صرف دو چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کے آخر وقت تک جو تجھے نعمتیں دے رہا ہوں، جو فرشتے تیرے گناہ لے کر آتے ہیں، میں انہی کے ہاتھوں تیرا رزق دے رہا ہوں، اپنا رزق نہیں روک رہا تجھ پر، ظاہری رزق نہیں روک رہا ہے اللہ، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، جو دے رہا ہوں صرف دو چیزوں کا طالب ہوں تجھ سے، کہ جو نعمتیں دے رہا ہوں اس میں شکریہ ادا کرو، اور جو تم گناہ کرو اس میں استغفار کرو. یعنی یہ دو چیزیں کوئی بہت بڑی نعمت نہیں ہیں، یعنی شکر کرنا خدا کا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، اگر تم اللہ کے تھینک فل رہو گے، تھینک یو ادا کرو گے خدا کا، لازیدنکم، وہ دگنی کر دے گا، زیادہ کر دے گا، اضافہ کر دے گا، ایڈیشن کر دے گا اس میں. اور پھر کہا کہ اگر تم اپنے گناہوں پہ استغفار کرو گے، تو سورہ نوح میں ارشاد ہوا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ایکسکیوز کرو، خدا سے عذر خواہی کرو، خدا برا کیا، گناہ کیا، تو خدا کیا کرے گا؟ انہ کان غفارا، تو تم خدا کو بہت زیادہ مہربان پاؤ گے. توجہ رکھیے کہ صرف مہربان نہیں پاؤ گے، غفارا یعنی بہت زیادہ، حد سے زیادہ جو ایک کام انجام دینے والا ہو. جیسے آپ کہتے ہیں یہ بہت فعال کارکن ہے، فعال کارکن نہیں، بہت ایکٹیو ہے، یہ حد سے زیادہ ایکٹیو ہے. یہ غفارہ یعنی بہت زیادہ، قدم قدم پہ وہ ہماری مغفرت کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، ہماری گناہ کی بدبو کو چھپا رہا ہے. یورسل، پہلا نتیجہ کیا ہوگا استغفار کا؟ یورسل السماء علیکم مدرارا، وہ مسلسل بارش نازل کرے گا تم پر، رحمتوں کے دروازے کھولے گا. وہ یمددکم، اور مدد کرے گا باموال وبنین، مال سے اور اولاد سے. ویجعل لکم جنات وانہارا، اور تمہارے لیے جنت اور نہریں قرار دے گا. یعنی دو دنیا میں نتیجے، دو آخرت میں نتیجے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، توبہ کرو، وہ قدم قدم میں تمہیں معاف کرنے والا ہے، اور تم اسے پاؤ گے کہ وہ معاف کرنے والا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنی خطائیں وہ ہماری معاف کرتا ہے. کم من قبیح سترتا ہوں، کتنی برائیاں تھی مولا کائنات کے بقول کہ تو نے پردہ ڈال دیا، کتنی اچھائیاں تھی جن کا میں مستحق نہیں تھا لیکن لوگوں کے درمیان تو انہیں مشہور کر دی کہ مثلا صادق صاحب ایسے ہیں، فلاں زیدی صاحب ایسے ہیں، عباس ایسا ہے، حسین ایسا ہے، میسم ایسا ہے. میں مستحق نہیں تھا ان باتوں کا، لیکن تو نے لوگوں کے درمیان مشہور کر دی. نشرتا ہو کہ یرسل السماء علیکم ادرارا، یعنی اگر انسان اپنی نیت کو، اپنی توبہ کو مستحکم کر لے، وہ نیچر کو چینج کر سکتا ہے. توجہ رکھے گا، انسان کی نیت میں اتنی پاور ہے کہ وہ نیچر کو چینج کر سکتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یرسل السماء علیکم، تم توبہ کرو خدا بارش نادل کرے گا. مدرارا یعنی مسلسل بارش، توجہ رکھے گا. اب اگر ظاہری بارش مراد دی جائے تو ظاہری بارش بھی ہے، اور اگر حقیقی بارش اور باطنی بارش مراد دی جائے تو نعمتیں ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی تمہارا زیادہ ہوگا، اولاد بھی تمہاری زیادہ ہوگی. اولاد سے مراد اولاد بھی ہو سکتا ہے، اور اولاد سے مراد رزلٹ، جو تم کام کر رہے ہو اور تمہیں بہت سارے کاموں کا رزلٹ نہیں مل رہا، نتیجہ نہیں مل رہا، برکت نہیں آ رہی ہے، وہ بھی تمہیں لوٹ جائے گا. وَيَجْعَلَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور تمہارے لیے کیا کرے گا؟ جنت اور باغات اور نہریں قرار دے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو دو چیزوں کو مطالبہ کیا کہ ہم اس کے تھینک فل رہیں اور عذر خواہی کریں، ایکسکیوز کریں. تو خدا جو غنی مطلق ہے، قادر مطلق ہے، علم مطلق رکھتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم در حقیقت وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں مضبوطی لے کر آئے گا. یثبت اقدامکم، یہاں پہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، انبیاء کی مدد ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے انبیاء کی مدد کی، اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا. جن انبیاء نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ نے انہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. جن ائمہ نے مدد کی، اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا. آپ کہیں گے جناب حضرت نوح تو کامیاب ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کامیاب ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین تو شہید ہو رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، خدا نے کہاں مدد کی. بعض اوقات مدد کا انداز اور صورت اور اس کی ترکیب تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات خدا اپنے انبیاء کو یہ معجزہ دیتا ہے کہ پانی پر عصا ماریں، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو اور وہ وہاں سے نجات پا جائیں، اور وہی پانی جو موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بچانے کا سبب بن رہا ہے، وہی پانی فرعون اور فرعون کی فوج کو نابود کرنے کا سبب بنے گا. وہی کشتی، وہی دریا حضرت نوح علیہ السلام کو در حقیقت طوفان نوح سے بچانے کا سبب بن رہا ہے، وہی نوح آسی اور نافرمان و گناہگار لوگوں کو نابود کرنے کا سبب بن رہا ہے. جو آگ حضرت ابراہیم کو گل و گلزار بنا رہی ہے، در حقیقت وہی آگ ہے جلانے کا کام کر رہی ہے کہ وہ خیام کو جلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے امام حسین کے. وہی تلوار، وہی خنجر، وہی چاقو جو اسماعیل کے گلے پہ چڑھے، تو خدا جو ہے وہ جنت سے مدد غیبی سے دمبا بھیجے جو شہید، جو جس کو ذبح کر دیا جائے، لیکن وہی خنجر اگر حسین کے گلے پہ چلے تو امام حسین شہید ہو جائیں. تو یہاں پہ اللہ نے کہاں مدد کی، یہ مراد یہ ہے کہ یہاں پہ مدد کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات در حقیقت کسی اور انداز سے خدا مدد کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہو، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خیام جلیں، اس لیے کہ دین کو اب ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک بڑی قربانی مانگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سوتے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے پانی کے چھیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک قوم کی خواب غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے معصوم کا خون ضروری ہو جاتا ہے. بعض اوقات معصوم اپنی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات معصوم در حقیقت اپنی اور اپنے کنبے کی قربانی دیتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن جو طریقہ اور سنت و میتھڈ ہے اللہ کا، سنت الہی، طریقہ الہی، وہ ہر جگہ ہے. وہ موسیٰ کے لیے بھی وہی ہے، عیسیٰ کے لیے بھی وہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے لیے بھی وہی، وہ علی مرتضیٰ کے لیے بھی، وہ مولا حسن کے لیے، وہ مولا حسین کے لیے بھی ہے کہ مدد کرے گا خدا، لیکن وہ فیس چینج ہو جاتا ہے، طریقہ چینج ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ جو اللہ نے مدد مانگی ہے یہاں پر، اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہم اللہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. ان تنصر اللہ، یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم کل ایمان کے ماننے والے ہیں، اگر مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو یا ایہا الذین آمنو کا کامل ترین مصداق ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، توجہ رکھے گا، اس لیے کہ کل ایمان کے ماننے والے ہم ہیں، کل ایمان کے ماننے والوں کو زیادہ زیب دیتا ہے کہ وہ ان آیات پہ توجہ دیں، لہذا جتنی بھی آیات کل ایمان سے اور ایمان والوں سے متعلق ہیں وہ سب ہم سے متعلق ہیں، یعنی جہاں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے گویا خداوند عالم مولا کائنات کے ماننے والوں سے یہ کہہ رہا ہے، بالعموم تمام مسلمانوں سے، بالخصوص خاص طور پر کن سے کہہ رہا ہے، مولا کائنات کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے، مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. تو یہ آیت کہہ رہی ہے سورہ محمد کے ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ، اگر تم نے مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا، قدموں میں ثبات قدم ادا کرے گا. خوب، آج ہم ہیں اور یہ قرآن ہے، آج ہم ہیں اور اہل بیت ہیں، آج قرآن ہے اور اہل بیت ہے، ہم کیسے اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ سوال، ہم جو اس وقت امام زمانہ کے امتی ہیں، ہم جو امام زمانہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بلائے جائیں گے، کل اناسن یوم ندعو کل اناسن بے امامہم، ہم ہر انسان کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، توجہ رکھے گا. یا امام سے مراد امام معصوم ہے، لیکن عمومی معنی میں کیا مراد ہے؟ یعنی جس کی تم پیروی کرتے ہو، جس کے پیچھے چلتے ہو، جس کے اوبیڈینٹ ہو، جس کو اوبے کرتے ہو، جسے یس باس کہتے ہو، یس سر کہتے ہو. آیا وہ تمہاری جاب ہے؟ وہ تمہارا اسٹیٹس ہے؟ وہ تمہارا بینک بیلنس ہے؟ وہ تمہارے سوشل ریلیشن ہیں؟ وہ کیا ہے جس کے پیچھے تم چلتے ہو؟ عمومی طور پہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن عمومی معنی میں کیا ہے؟ کہ میں جس کے پیچھے ہوں مجھے اس کے ساتھ بلایا جائے گا. میں امام کے امتی ہو سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں امام کا اوبے نہ ہوں، امام کا اوبیڈینٹ نہ ہوں، امام کا فرمانبردار نہ ہوں، تو میں کس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا؟ وہ جس کی میں پیروی کرتا رہا دنیا میں، میں جس کے ساتھ در حقیقت جس کے پیچھے چلتا رہا. تو آج میں جب اس آیت کو دیکھتا ہوں کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن تا حیات ہے، ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی جانے کے ساتھ قرآن چلا گیا، قرآن موجود ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فی حکومت تقرن کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. لہذا قرآن موجود ہے تو عطرت سے ایک شخص ہونا چاہیے کہ جو اس قرآن کا صحیح وارث ہو، جس کی وجہ سے نظام کائنات ہو، جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. بس میں اس آیت کو کیسے دیکھوں، اور بس اس آیت کا کیسے معنی لوں کہ میں خدا کے دین کی مدد کروں؟ خب آج آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، آج دین آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ اگر آج امام زمانہ بظاہر آپ کے سامنے ہوتے تو وہ آپ سے کیا کہتے؟ توجہ رکھیے گا، اگر آج امام زمانہ سامنے آ جائیں، وہ آپ سے کہ میری مدد کرو، تو امام زمانہ کس کام میں مدد لینا چاہیں گے مجھ سے اور آپ سے؟ توجہ رکھیے گا. اور یہی وہ چیز ہے کہ یثبت اقدامکم، کہ خدا تمہارے قدموں میں سختی پیدا کرے، صلابت لے کر آئے، جمے رہو، ڈٹے رہو. اس لیے کہ یہ ڈٹے رہنا بہت بڑی صفت ہے انسان کی. بعض اوقات آپ ایک کام شروع کرتے ہیں لیکن آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. نوجوان ہوتے ہیں، جوش چھوڑا، ورزش شروع کی، اس کے بعد تھوڑے دن ورزش چھوڑ دی، تھوڑے دن کوئی ذکر شروع کیا، تھوڑے دن گزرے، اس کے بعد جب بھوت اتر گیا اور جو ہے جوش ٹھنڈا ہو گیا تو وہ چھوڑ دیا. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی بہت سے کام شروع کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ سختی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیت پختہ نہیں ہوتی، ہماری نیت صحیح نہیں ہوتی. یہ وہ چیز ہے جس کو بار بار ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جمے رہو کسی کام پر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مائنڈ میں جو تمہاری پاور ہے، تھنکنگ پاور، اس کو کنٹرول کرو. مائنڈ سائنس یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اگر تم نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کنٹرول کر لیا، تم نے اپنے ذہن میں آنے اور جانے والے خیالات پہ کنٹرول کر لیا، تو تم دنیا کے طاقتور ترین انسان بن جاؤ گے. اور اس کی سب سے بہترین پریکٹس نماز ہے. سب سے بہترین پریکٹس کیا ہے؟ نماز ہے. کہ نماز میں ہمیں دل لگانے کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی خیال نہ آئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے, جبھی تو ہم سے کہا ہے, ورنہ ہم سے نہیں ہوتا. خوب اس لیے کہ ہم نے عادت نہیں ڈالی ہے. ہاں, اس لیے کہ خدا نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ میری بسات میں, میری پاور میں, میری طاقت میں, میری توانائی میں. اگر مجھ میں نہیں ہوتا تو خدا مجھ سے مطالبہ نہیں کرتا. خدا کوئی ایسا کام نہیں کہتا کہ جس میں بجا لانے کی طاقت, جس کی بجا لانے کی طاقت مجھ میں نہ ہو. لہٰذا مجھ میں صلاحیت ہوتی ہے, جبھی تو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے یہ کام کرو. امام دیکھتے ہیں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے, جبھی تو امام کہتے ہیں یہ کام کرو, کیونکہ یہ تو ظلم ہو جائے گا اگر مجھ میں طاقت نہیں. مثلا ایک 5 سال کا بچہ, میں کہوں بیٹا 50 کلو کا وزن اٹھا لو, اور بچے میں طاقت نہیں ہے, یہ ظلم ہے. لیکن ایک 20-25 سال کے نوجوان سے کہوں کہ بیٹا یہ 50 kg کا وزن اٹھا لو, وہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ اس میں صلاحیت ہے. لہذا یہ جو ہم دیکھتے کہ ہماری زندگی میں اسٹینڈ نہیں ہے, استقامت نہیں ہے, ہم جمے نہیں رہتے, تھوڑی دن انجام دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, لاوبالی پن ہے, آج پل میں تولا ہے, پل میں معاشا ہیں, اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ذہن ہمارا متزلزل ہے, فکر ہماری متزلزل ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو بار بار کہا گیا ہے کہ عمل پہ قائم رہو, عمل پہ قائم رہو, عمل پہ قائم رہو. اور یہی وہ چیز ہے قدموں کی سختی کی جس کو زیارت عاشورہ میں کہا ہے. توجہ رکھے گا, زیارت عاشورہ در حقیقت ایک بہت بڑی زندگی کے لیے ہمیں دعوت دینے والی. وہ صرف یہ نہیں کہ السلام علیکم یا باب عبداللہ پڑھ کے آپ نے ختم کر لینا ہے, یا جو ہے وہ آپ نے موبائل پہ لگا لیا آپ سن رہے ہیں. نہیں, حدیث کے ساتھ دعائے کمیل, دعائے عہد, زیارت عاشورہ سننے کے لیے نہیں ہے, پڑھنے کے لیے ہے, اپنی روح میں اتارنے کے لیے ہے, اپنے آپ کو فیس کرنے کے لیے. یہ زیارت عاشورہ کیا کہہ رہی ہے, حدیث کے ساتھ کیا کہہ رہی ہے, زیارت اربعین کیا کہہ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ میں صرف کہاں سے سن لوں, موبائل لگا ہوا ہے, میرے ہینڈ فری لگا ہوا ہے, میں سنتا ہوا جا رہا ہوں, یہ گاڑی میں لگا ہوا ہے, سنتا ہوا چلا جا, ٹھیک ہے, سننے کا ثواب ہے. لیکن پڑھنے کے لیے ہے تاکہ پڑھ کے میں اس میں عمل کر سکوں, تاکہ زیارت عاشورہ جس جانب مجھے دعوت دے رہی ہے کہ جس طرح حسین کے اصحاب جم گئے, اسی طرح تم کو امام زمانہ کا صحابی بننا ہے, امام زمانہ کا ناصر بننا ہے, مددگار بننا ہے, تو تم میں, تمہارے قدموں میں, تمہاری فکر میں, تمہاری آئیڈیولوجی میں, تمہارے نظریے میں طاقت ہونی چاہیے. اور یہ طاقت قرآن و اہل بیت ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے. لہذا زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام. پہلے کیا کہتے ہیں؟ خداوندہ مجھے حسین کی اپنی بارگاہ میں امام حسین کے ساتھ با عزت بنا. یعنی میری, میں کیا چاہتا ہوں؟ جوار امام حسین علیہ السلام. اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام. اے خدا مجھے قرار دے کہ میں تیری بارگاہ میں وجی بن جاؤں. وجی کسے کہتے ہیں؟ یعنی صاحب عزت و مقام. کتنا بڑا عہدہ ہے, کتنا بڑی دعا ہے, کتنی بڑی تمنا ہے. توجہ رکھیے گا کہ میں امام حسین کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عزت بننا چاہتا ہوں. اس سے بڑھ کے کوئی اور دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی قیمت ہے. توجہ رکھیے گا, اس کی ایک ویلیو ادا کرنی ہوگی, اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی, بغیر قیمت کے کچھ نہیں ہوگا. توجہ رکھے, یہاں خدا نے سانس فری دے دی, آکسیجن فری دے دی, لو اور آؤٹ اور ان جو ہے تمہارا فری ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سی نعمتیں تمہیں دے رہا ہوں میں, لیکن ہر نعمت فری نہیں ہے. یہ رحمانیت ہے جو تمہیں ہر نعمت فری دے رہا ہوں, لیکن رحیمیت یہ ہے کہ جب تک تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے, امام کی مدد نہیں کرو گے, امام حسین کی مدد نہیں کرو گے, زیارت عاشورہ پہ عمل نہیں کرو گے, قرآن پہ عمل نہیں کرو گے, تمہیں وہ عالی ترین مقامات نہیں مل سکتے. توجہ رکھیے گا, خدا نے کہا میں نے بہت بڑی بلڈنگ بنا دی ہے, میں نے اس میں ایلیویٹر لگا دی ہے, اس میں جو ہے بہترین قسم کی جو ہے ایلیویٹر لگی ہوئی ہے, برقی رو لگی ہوئی ہے, اس میں جو ہے وہ لفٹ لگی ہوئی ہے, بٹن تم نے دبانا ہے, داخل تم نے ہونا ہے, پھر اس ایلیویٹر کا کام کہ جو تم انتخاب کرو گے یہ تمہیں اسی منزل پہ لے کے جائے گی. لہٰذا خداوند عالم نے نعمتیں ہمیں دی ہیں تاکہ ہم ان زیارات کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, عزاداری کے ذریعے سے امام کی مدد کرنا سیکھیں. اسی لیے کہا اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام, اے خدا مجھے باعزت بنا. اب اس کی قیمت کیا ہے؟ اب اس کی قیمت دیکھیے, اگلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ, میں سوال کر رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اکرمنی بمعرفتکم، مولا آپ کی معرفت کے ذریعے سے اللہ نے مجھے باعزت بنایا ہے. ان امام کی معرفت جتنی مجھے ہوتی چلی جائے گی میں باعزت ہوتا چلا جاؤں گا دنیا میں بھی آخرت میں. ہو نہیں سکتا کہ میں امام حسین کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، بی بی زہرا کی معرفت، چاردہ معصومین کی معرفت حاصل کروں اور میری عزت میں اضافہ نہ ہو. اکرمنی بمعرفتکم، ایک وہ معرفت اولیائکم، اور آپ کے جو تربیت یافتہ تھے، شہداء تھے، ساتھ چلنے والے تھے، آپ کے شاگرد تھے، ان کی معرفت کے ذریعے سے. صرف آئمہ کی معرفت کافی نہیں ہے بلکہ ان کے وہ شاگرد، وہ مشتدین، وہ فقہا جو آئمہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کی معرفت بھی ضروری ہے. ان کے وہ پیروکار، ان کے وہ شہداء کہ جن کے لیے امام حسین کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ رسول کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ بھائی حسن کو ملے. امام حسین فخر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو ایسے اصحاب نہیں ملے، امام علی کو نہیں ملے، امام حسن کو نہیں ملے. ان کی معرفت یعنی وہ ٹیم، وہ آپریشنل ٹیم، وہ ٹیم ورک جو ہر امام کے ساتھ ہوتی ہے، جو اگر ہر امام کے ساتھ ہے تو اس زمانے میں بھی ایک آپریشنل ٹیم ہے کہ جو اس وقت بھی امام کے غیبت کے لیے کام کر رہی ہے. اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ اَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، مولا آپ کی معرفت تو مجھے مل گئی، اس زمانے میں معرفت اولیائکم، آپ کے اولیاء کون ہیں، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کی آپریشنل ٹیم کون ہے جو آپ کے لیے دن اور رات کام کری. اب یہ میرا کام ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں ان کے قریب ہوں، اس لیے کہ میں جتنا امام زمانہ کے انقلاب کے لیے کام کرنے والوں کے ہاتھ مضبوط کروں گا میں امام کے ہاتھوں کو مضبوط کروں گا، اور جتنا میں امام کے ہاتھوں کو مضبوط کروں گا میں خدا اور خدا کے دین کی مدد کروں گا. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ایک دفعہ اور درود بھیجو محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اب کہا کہ اے خدا تو مجھے، میں سوال کر رہا ہوں، اور سوال کیا ہے؟ اَيَّ جَعْلَنِي مَعَاكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دوبارہ سے وہی سوال، وہاں کا باعزت بنا، یہاں کا میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی حسین کا در چاہیے، آخرت میں بھی حسین کا در چاہیے. دنیا میں بھی امام حسین کی نظر کرم ہو، آخرت میں بھی نظر کرم ہو. توجہ رکھے گا، یعنی مومن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دنیا میں بھی اچھائیاں چاہیے، وہ دنیا میں اس سے بڑھ کے اور اچھائی کیا ہوگی کہ میں امام حسین اور ان کے ساتھ رہوں. وہ فی الآخرت حسنا، اس سے بڑھ کے اور اچھائی کیا ہوگی کہ میں امام حسین کی بارگاہ میں ہوں. وَأَن يَجْعَلَنِي مَعَاكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت میں کیا ہے، مجھے آپ کا ساتھ ملے، میں آپ کے ساتھ رہوں. لیکن کیا پھر قیمت ادا کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَن يُثَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ ہے وہ چیز، اپنے قدموں میں مضبوطی تو لے کر آؤ. وَأَن يُثَبِّتَ لِي قَدَمَ صِدْقٍ، میرے قدموں، سچے قدموں، میری نیت. قدموں سے مراد یہ اسٹیپ نہیں ہے جو آپ 1 2 3 کر کے آگے اٹھا رہے ہیں. قدم سے مراد یہ ظاہری قدم ہے، قدم سے مراد وہ آپ کی تھنکنگ ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کے فیصلے ہیں، وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کا ایکشن ہے، وہ آپ کا عمل ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، آپ کی سوچ آپ کو قریب کرتی ہے. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ موشن میں نہیں، آپ حرکت میں نہیں ہیں، لیکن آپ کا ایمان ترقی کر رہا ہے امام کی طرف، خدا کی طرف. خوب، اسی طرح آپ قدم بڑھا رہے ہیں نا، لیکن یہ قدم ظاہری قدموں سے نہیں ہیں، یہ معرفت اور ایمان اور نیت کے قدموں سے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو خدا سے اور امام سے قریب کرے، اس میں سچائی ہونی چاہیے. توجہ رکھے گا، وہ سچائی اگر نہیں ہوگی، امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے قدموں میں سچائی لے کر آؤ، صادق بنو، سچے بنو، ٹرانسپیرنٹ بنو، شفاف بنو، منافق نہ بنو. جو کہہ رہے ہو اس پہ عمل تو کر کے دکھاؤ. جب تم کو یہ صلاحیت تم میں آ جائے گی کہ تم شفاف ہو جاؤ گے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤ گے، جو کہہ رہے ہو اس پہ عمل کرو گے، تو پھر میں، ہاں میں حسین تمہارا ہاتھ تھام لوں گا. ممکن نہیں کہ میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، میں ٹرانسپیرنٹ ہوں، میں دوغلا نہ ہوں، میں منافق نہ ہوں، میں دھوکے باز نہ ہوں، اور امام حسین میرا ہاتھ نہ تھامے، ممکن نہیں ہے. لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ وجیہن عندک، اے خدا اپنی بارگاہ میں وجیہ اور صاحب عزت بنا. اَيَّ جَعْلَنِي مَعَاكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ دنیا اور آخرت میں مولا حسین آپ کا ساتھ دوں، دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے. تو اب کیا ہے؟ وَأَن يُثَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، میرے قدموں میں سچائی ہو، میری نیت میں سچائی ہو، میرے ایکشن میں سچائی ہو. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ جتنا میں دنیا میں ٹرانسپیرنٹ ہوں گا، جتنا دنیا میں میرے سبات قدم کے ساتھ آگے بڑھوں گا، آخرت میں میرے قدم اتنے ہی جمے ہوئے ہوں گے۔ بولے سرات، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام سے پوچھا کہ صراط کیا ہے، امام نے کہا یہ دو راستے ہیں، ایک دنیا کا صراط ہے، ایک آخرت کا صراط ہے۔ وہ اما صراط فی الدنیا، دنیا میں صراط کیا ہے؟ فہو امامن، وہ امام وقت ہے کہ جس کی اطاعت تمہیں فرض، تم پر فرض ہے، کہ جس کی پیروی تمہیں کرنی ہے، جس کی پیروی کرنی ہے تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ تم جس کی کر رہے ہو، ہم تو بہت سے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی پیروی کرنی چاہیے اس امام کے پیچھے چلو، یعنی تلاش کرو۔ پھر امام نے کہا یہ تو امام ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے، یہ دنیا کا صراط ہے، اور آخرت کا صراط کیا ہے؟ وہ پل صراط ہے کہ جہاں سے تم گزر جاؤ گے۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں امام کے راستے پہ چلنا جس کو آ جائے پل صراط، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے امام کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے امام کے چاہنے والوں کے لیے مسئلہ، کیونکہ جو دنیا میں چل رہا ہے توجہ رکھے گا۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تو نمک ضائع کرتے تھے، روٹی ضائع کرتے تھے، تو ہم سے کہا جاتا تھا بیٹا یہ روز قیامت آنکھوں کی پلکوں سے تمہیں نمک اٹھانا ہوگا، یعنی تھوڑا سا ہمیں ڈراتے تھے، خبردار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اب آنکھوں کی پلکوں سے کیسے نمک اٹھائیں گے، یعنی بتاتے تھے تھوڑا سا کیئرفل رہو بیٹا، ضائع نہیں کرو۔ تو جو دنیا میں جتنا کیئرفل رہے گا نا، وہ آخرت میں پل صراط سے گزرنا اتنی آسان ہو۔ اس کی بہت سی چھوٹی سی مثال دوں نوجوان بچوں کے لیے، جو ایگزام سے پہلے اپنی اسٹڈی کے زمانے میں جتنا کیئرفل رہ کے اپنی اسٹڈی کے بارے میں، اسپورٹ کے ٹائم پہ، ورزش کے ٹائم پہ، کھیل کے ٹائم پہ، پڑھائی کے ٹائم پہ، نماز کے ٹائم پہ، ٹی وی کے ٹائم پہ، دوست کے ٹائم پہ، موبائل کے ٹائم پہ، یہ کیئرفل ہے نا، یہ ایگزام کے دن بہت سکون سے ہوگا۔ جو کیئرفل تھا، جب کیئرفل تھا تو پھر ایگزام اس کے لیے مسئلہ نہیں، حلوہ اس کے لیے بغل معروف نوجوانوں کے حلوہ ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں امام کی پیروی کرے گا، وَأَن يُثَبَّتَ لِعِندَكُمْ قَدْمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ سچائی چاہیے عزیزان گرامی، یہ سچائی اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر عزیزان گرامی ہمارے لیے عمل کرنا اور امام کی در حقیقت قربت کو پانا آسان ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس تو اس وقت مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے امام کی مدد کر سکتا ہوں۔ آج دین اللہ کی مدد سب سے بڑی وہی ہے جو امام کی مدد ہے، کیونکہ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اے امام زمانہ، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھائیے اپنے آپ کو، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آئیے مولا میرے سامنے آئیے۔ خوب، امام کی دو قسم کی مدد ہے، میں ان کی ظاہری مدد کروں، ان کے پیر دباؤں، ان کا سر دباؤں، ان کا بچھونا بچھاؤں، ان کے لیے چائے بناؤں، ان کے لیے کھانا لگاؤں۔ آیا امام اسے یہ چاہیں گے؟ نہیں۔ خوب، پھر دوسری مدد کیا ہے؟ امام کہیں گے آؤ میری مدد کرو۔ میری مدد سے کیا مراد ہے؟ یہ میرے گھر کے کام کرو؟ نہیں، امام یہ بھی نہیں چاہیں گے۔ امام یہ چاہیں گے جس مقصد کے لیے میں منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں پردہ غیب میں، تم اس کے لیے کام کرو، تم اس کے لیے کام کرو۔ خوب، امام زمانہ آئیے اپنے آپ کو دکھائیے کہ میں چاہتا ہوں آپ کی مدد کروں۔ اصل طے نہیں ہے، یہ قرار نہیں ہے کہ امام زمانہ ہمیں اپنی زیارت کرائیں اس زمانہ غیبت میں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں امام اپنی زیارت کرائی، نہیں، نہ یہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ عزیزان گرامی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم صاحب کردار نہیں بنیں گے، شفافیت نہیں آئے گی، قدموں میں سچائی نہیں آئے گی، نیت پاکیزہ نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام نے خود کہا ہے کہ دیکھو تمہیں ہمارے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کردار کو پاکیزہ کر لو، ہم تمہارے پاس خود بخود ملنے چلے آئیں گے۔ وہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے، ایک شخص تھا، وہ امام سے کہتا تھا کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، بازار آ جانا کل۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور امام کہتے ہیں دیکھو جو ہو رہا ہے دیکھتے رہو. سنا ہوا واقعہ آپ کا کہ وہ بوڑھی عورت آتی ایک تالا بیچنے, تو وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس تالے کی قیمت مثلا 100 روپے ہے. تو تالا اچھا ہے, تھوڑی سی سروس ہوگی صحیح ہو جائے گا. اس نے کہا پچھلا جو دکاندار تھا اس نے تو مثلا 40 روپے کا کہا تھا. اس نے کہا نہیں یہ تالا میرے حساب سے 100 روپے کا ہے. انصاف اتنا ہونا چاہیے, انسان جو چیز دیکھے کہہ کہ بھائی یہ اتنے کا ہے. اس نے جو کچھ کہا وہ اس کی ذمہ داری, جو میں کہہ رہا ہوں میری ذمہ داری ہے. تو امام نے کہا دیکھو دیکھو اتنے انصاف پسند ہو جاؤ تم لوگوں سے ڈیلنگ میں, معاملات میں, سوشل ریلیشن میں, تم اتنے شفاف ہو جاؤ, اتنے سچے ہو جاؤ, اور پھر تمہارا کریکٹر, تمہارا بیہیویئر, تمہارا اخلاق, تمہارا کردار ایسا ہو جائے تو ہم تم سے ملنے آئیں گے. مل کے درود جی محمد و آل محمد. طے نہیں کہ امام اپنے آپ کو دکھائیں. ہم کیا کہتے ہیں متا ترانا وانا راگ. ہاں دعائے ندوہ میں کیا ہے, جب ظہور ہوگا تو ہم کہتے ہیں متا ترانا مولا, کب آپ ہمیں دیکھیں گے, ہم آپ کی زیارت کریں گے, وہ اس وقت ہے. لیکن ابھی طے نہیں ہے کہ میں جو ہوں امام سے دعا کروں کہ مولا اپنا دیدار کرائیے, نہیں. اس لیے کہ مجھے یہ کہا کہ تمہاری جو ذمہ داری وہ ادا کرو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ناصر بنا, امام کا مددگار بنا, امام کا صحابی نہیں بنا. صحابی وہ تو جو امام کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ میں امام کے زمانے تک موجود رہوں, ضروری نہیں کہ میں امام کا زمانہ دیکھوں, فزیکلی ان کے ساتھ موجود رہوں, لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ میں امام کا ناصر بنوں. وہ ناصر بننا زیادہ آسان ہے بہ نسبت صحابی بننے کے. اس لیے کہ ناصر بننا جو ہے وہ میں ابھی بن سکتا ہوں. میں اس نقد کو چھوڑ کر ادھار کے لیے بیٹھا رہا ہوں کہ مولا آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ, مولا آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے میری زندگی اتنی نو میں مر جاؤں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو زمانہ آئے گا اس وقت امام کے ساتھ جو ہوں گے وہاں ان کو کوئی حلوہ بریانی اور سیخ کباب نہیں مل رہے ہوں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ جی نورانی کباب کا اسٹال لگا ہوا ہوگا اور جو ہے وہ کربلا سے نجف کی مشی کے دوران جو اسٹال لگے ہو تو ویسے کوئی کھانا چل رہا ہوگا. جو امام کھا رہا ہوگا روکی سوکھی وہی اپنے چاہنے والوں کو کھلائے گا. یاد رکھیے گا, یہ تصور مت کیجیے کہ وارے نیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ زمین اپنے سونا اگلے گی, اپنا غلہ اگلے گی, اپنے دروازے کھول دے گی, لیکن امام اپنے چاہنے والوں کو وہی کھلائیں گے جو امام خود چاہ رہا ہوگا. وہ زندگی زیادہ سخت ہے. تو ابھی ناصر بننا آسان ہے میرے لیے کہ ایزان گرامی کہ میں ابھی اپنے آپ کو تیار کروں. خوب ساری چیزوں کے امام اپنے آپ کو نہیں دکھا رہے. میں امام کی مدد کرنا چاہتا ہوں. امام کی مدد اللہ کی مدد ہے. مجھے شفافیت پیدا کرنی, مجھے ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے. مجھے اپنے قدموں میں اور نیت میں, فعل میں, ایکشن میں, اقدامات میں, سب میں سچائی لے کے آنی ہے. مجھے دوغلا پن چھوڑنا ہے, منافقت چھوڑنی ہے, دھوکہ چھوڑنا ہے, دوسروں کو اذیت دینا چھوڑنا ہے, اپنے تعلقات کو صحیح استوار کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب کیا کروں میں؟ اور ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد کرو گے نہیں, امام زمانہ کی مدد کرو گے. امام زمانہ کی مدد آج یہ دیکھیں کہ آج کون ہے جو امام کے لیے کام کر رہا ہے. آج یہ فقہا ہیں, آج یہ علماء ہیں, آج یہ خطبہ ہیں, آج یہ ذاکرین ہیں. بات کہ جو در حقیقت میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سے مشتری آپ کو دو نمبر بھی مل جائیں گے, دشمن کے ایجنٹ بھی مل جائیں گے. ہر امامہ لگانے والا مولوی صحیح نہیں ہوتا. لندن سے بیٹھ کے بھی جو ہیں لوگ امامہ لگا کے جو ہے وہ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. ہر ٹوپی لگانے والا گمراہ نہیں ہوتا ہے, ہر خطیب اور ذاکر گمراہ نہیں ہوتا, لیکن ہوتے ہیں. ہر شاعر گمراہ نہیں ہوتا ہے, ہر ذاکر گمراہ نہیں ہوتا ہے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت امام کے ہاتھوں کو کون مضبوط کر رہا ہے. لہذا یہ بصیرت پیدا ہونی چاہیے, یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ کون ہے کہ جو اس وقت امام کی مدد کر رہا ہے. لہذا ضروری ہے, بس آخری 2-3 منٹ میں یہ موضوع کمپلیٹ کرو اور آپ کی زحمت کو تمام کرو. مل کے درود جی محمد و آل محمد. آج یہ دیکھیں کہ امام کی مدد کون لوگ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو آج ملت کو, مسلمہ کو, عزاداری کو در حقیقت اپنی ترجیحات پر رکھتے ہیں, عزاداری کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں, مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, یہ دوسرے الفاظ میں جو کہوں, آج وہ لوگ کہ جو وہی کام کر رہے ہیں جو امام کرنا چاہتے ہیں, جو آج وہی کام کر رہے ہیں جو امام کرنا چاہتے ہیں. آج ظالموں کے خلاف کون, کیا امام آ کے ظلم کا خاتمہ نہیں کرے گا؟ ہم سب کہتے ہیں امام آ کے ظلم کا خاتمہ کرے گا. تو آج کون ظلم کے خلاف کھڑا ہے؟ آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ خامنائی ہیں، سید حسن نصر اللہ ہیں، شیخ ابراہیم زکزکی ہیں، وہ تمام علماء، خطبہ، ذاکرین، شعراء، نوحا خان جو ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. عزیز دار گرامی، کون ہے جو ظلم کی مدد کر رہا ہے؟ آج کون ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے؟ بقول سامراجی ملک کے صدر کے کہ جناب 10 اسلامی ممالک اور ہیں جو تیار ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. تو ظلم کی مدد کرنے والوں کی نفی کرنی ہے، ظلم کی مدد کرنے والوں کی بھی کہنی ہے، ظلم کی مدد کرنے والوں کی مخالفت کرنی ہے. تو آج کون کر رہا ہے؟ آج اگر ہم نے ان تمام لوگوں کے، ان تمام ممالک کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کیا کہ جو ظلم کے عالمی علم بردار امریکہ اور اسرائیل کے خلاف در حقیقت کوشش کر رہے ہیں، تو میں امام زمانے کی مدد نہیں کر رہا ہوں، میں دین کی مدد نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کر رہا ہوں. پھر یہ میری دعا، میں لاکھ دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے امام حسین کے ساتھ باعزت قرار دے، مجھے ان کے ساتھ قرار دے، اور میرے قدموں میں ثبات قدم ادا کر. اور جب میں امام زمانہ کے چاہنے والے، امام زمانہ کے مقصد کو کامیاب کرنے والے لوگوں کی مدد نہیں کر رہا، اپنے شیر سے، اپنے ماتم سے، اپنے علم سے، اپنی عزاداری سے، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق نہیں کہ مولا حسین میں آپ کے ساتھ رہوں. آج جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، اس وقت جو یزیدیت مختلف نئی نئی شکلوں سے آ رہی ہے، اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہوگا، یہ تو ہونے والا تھا، یہ تو ہوگا، یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ یزید اور یزیدیوں کے حامی کھل کے آ رہے ہیں. یہ جو ہم سنتے آئے تھے امام زمانہ آ کے جو ہے وہ قاتلان حسین کا انتقام لیں گے، تو دنیا دو ہی سم تقسیم ہوگی، یا حسینی ہوگی یا یزیدی ہوگی. تو حسینی وہ ہوں گے کہ جو امام حسین کے چاہنے والے ہوں گے، امام زمانہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو مد مقابل ہوں گے وہ یزیدی ہوں گے. لہذا آج اگر کوئی یزید کو رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ و سیدنا اور پتہ نہ جانے کیا کیا کہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنے چہرے پہ پڑی ہوئی نقابوں کو لٹ رہے ہیں کہ آئیے امام زمانہ، آئیے امام مہدی، ہمارے گھر دونوں کو ماریے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا شعور بڑھے گا. چنانچہ جو لوگ آج مدد کر رہے ہیں، لہذا آج کوئی ایسی بات جو عزاداری کے مقاصد کے خلاف ہو، پاکستان کو در حقیقت کمزور کرے، عزاداری کو کمزور کرے، عزیزان گرامی، وہ گویا ایسے ہی جیسے امام زمانہ کو کمزور کرنا ہے. کوئی ایسی بات ممبر سے کی جائے جس سے افتراق و تفرقہ ہو، یاد رکھیے گا وہ جائز نہیں ہے. علماء فقہا کے بقول، علماء فقہا نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہ کریں، یہ نہیں کہا فقہا نے، آیت اللہ خامنہ یا آیت اللہ سیستانی نے، کہ جناب ان کے کردار کو بیان نہ کریں، انہوں نے جو ظلم اہل بیت پہ کیا ہے بنو امیہ نے، اس کو بیان نہ کریں. کہا ہے کریں، لیکن دوسرے کے جو مقدسات ہیں اس کی توہین نہ کریں. خود توہین کرنا الگ ہوتا ہے، ظلم کو تاریخی حوالے سے بیان کرنا الگ ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، اب یہ مجھے موضوع نہیں، میں اس کو زیادہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن صرف عرض کر رہا ہوں. یہ لوگ اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو مثلا کہہ دیا تبرائی، مثلا تبرائی کو نکال دیا، تبرائی کو نہیں نکالا ہے. یہ جو تم نے تبرائی کو گالی بنا دیا ہے، اور تم تبرہ کر کر کے یہاں سے بھاگ کر دشمنوں کی پناہ گاہ میں چلے جاؤ، اور قوم کو اس منجھار میں چھوڑ دو، اور قوم کو جو ہے اس مشکل میں چھوڑ دو، اور مکتب پر انگلی اٹھانے کے سبب بنو، مکتب پہ کیچڑ اچھالنے کے سبب بنو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے عزیزان گرامی، کہ جو غیر ذمہ دارانہ بات کریں. کوئی بھی غیر ذمہ دار، میں بات کروں غیر ذمہ دارانہ، میں قابل گرفت ہوں. ذاکر کرے، شاعر کرے، خطیب کرے، نوح خان کرے، کوئی بھی کرے، جو غیر ذمہ دارانہ بات کرے گا وہ گویا ایسے ہی جیسے عزاداری کو نقصان پہنچا رہا ہے، امام زمانہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس ان تنصر اللہ ینصرکم، تم دین خدا کی مدد کرو، انہیں امام کی، یعنی امام کی، انہیں امام کے مقاصد کو جو عمل جامع پہنا رہے ہیں زندگی کے رنگ میں. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی اندر وہ بصیرت پیدا کریں. آخری زمانے میں جو فتنے ہوں گے، اور فتنے بھی بہت جلدی جلدی اٹھیں گے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ وہ دھول مٹی ہوتی ہے آسان زبان میں، کہ جس میں سامنے والے کو کچھ نظر نہیں آتا، دھند جس کو آپ کہتے ہیں، کوہر جس کو آپ کہتے ہیں. کراچی میں تو خیر اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں اور چھوٹے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پر صبح کے وقت کوہر اتنی ہوتی، نظر نہیں آ رہا ہوتا. دن میں بھی لائٹیں جلانی ہوتی ہیں کہ 4 فٹ کے فاصلے کے بعد سے کچھ نظر نہیں آتا. فتنہ اس فضا کو کہا جاتا ہے جس میں حق نظر نہیں آتا. جنگ صفین فتنہ ہے، جنگ جمل فتنہ ہے، جس میں لوگوں کو حق نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو امام کے پیچھے چلنے والا ہے، جو امام کو جانتا ہے، امام کی منطق کو جانتا ہے، امام کے مزاج کو جانتا ہے، امام کی تعلیمات کو جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ امام کے پیچھے ویسے ہی کھڑا ہے، بلکہ امام کے پیچھے نہیں کھڑا، بلکہ وہ امام کے آگے کھڑا ہو کر امام کا دفاع کرنے والا ہے، عمار امام کا پیروکار ہے، لیکن یہ پیروکار ایسا ہے جو امام کے آگے کھڑا ہو کر امام کا دفاع کر رہا ہے، توجہ رکھے گا۔ اگر مجھ میں صلاحیت پیدا ہو جائے، بصیرت آ جائے کہ کون اس وقت جو ہے وہ فتنہ انگیزی کر رہا ہے اور کس طرح ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے، تو میں آج پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا، میں آج صف اول میں کھڑا ہوا نظر آؤں گا، آج میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ جو صف اول میں کھڑے ہو کر اسرائیل اور امریکہ اور سعودی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس یزیدی ٹولے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہوں گا۔ لیکن اگر میں بصیرت نہیں ہوگی تو میں صرف جو ہے وہ بہت سے ایسے گروپ ہیں شیعوں کے سوشل میڈیا پہ کہ جس میں کارٹونوں کے ذریعے سے جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا تھا اسلامی تعلیمات کا، معذرت کے ساتھ، پاکستان پتہ نہیں کیا گروپ ہے، کھٹمل پوسٹنگ اس طرح کر کے، جہاں سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں پہ کارٹونوں کے ذریعے سے، میری گزارش ہے نوجوان سے، خدا را ان کارٹونوں کے ذریعے سے مذاق بنا کے آپ کیا چاہتے ہیں، امام زمانے کے قریب ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ان کارٹونوں اور بیتوکی باتوں اور الٹی سیدھی شکلوں کے ذریعے سے کسی کو ظاہر کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تبلا ہے، یہ تبرا ہے، آیا اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے بہت سارے گروپ مل جائیں گے آپ کو، وہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں، بہرحال اتنی میری معلومات نہیں ہے سوشل میڈیا سے متعلق، مختلف شکلیں جو ہیں وہ آپ بنائیں اور اپنی حساب سے اس کو کوئی بھی رنگ روپ شکل صورت دے دیں تو وہ بن جاتا ہے، اب اس کو کیا کہتے ہیں اس کو، جی نہیں 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 اے سے کچھ آتا ہے، میں ایوڈار، ایوڈار صحیح، وہ اس قسم کی شکلیں بنا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تولا ہے، یہ تبرہ ہے، اس سے آپ کا امیج خراب ہوگا، اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، حقیقی معنی میں تعلیمات اہل بیت عمل کریں، تولا حقیقی ہو، تبرہ حقیقی ہو، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں آپ امام زمانہ کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، یہ اہم ترین چیز ہے کہ امام زمانہ مجھ سے خوش ہے، میں کارڈوں بنا کے پوسٹ کروں اور شیعوں کی بدنامی کے سبب بنوں، آئیے امام زمانہ اس سے خوش ہوں گے؟ خود سوچیں، اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو دوسرے تک پہنچائیں عزیزانی گرامی، کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہے فتنہ کہ جس میں حق نظر نہیں آ رہا، جنگ جمل فتنہ تھی، حق نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس کو نظر آ رہا تھا وہ علی کے دفاع کے سامنے کھڑا تھا، علی کے لیے سپر بنا ہوا تھا، جنگ صفین فتنہ تھی، لیکن اس کے لیے نہیں تھی جو علی کے ساتھ تھا، جو علی کے مزاج کو، علی کی تعلیمات کو، علی کے منطق کو، علی کے مزاج کو جانتا تھا، وہ علی کے آگے کھڑا ہو کر مولا کا دفاع کرنے والا تھا۔ اگر آج مجھے بصیرت ہے کہ ان فتنوں کو پہچانوں، تو ہر وہ شخص، خواہ وہ مولوی ہو، ملا ہو، شاعر ہو، ذاکر ہو، کوئی ایسی بات کرے اور فتنہ انگیزی کرے، عزیزان گرامی، تو مجھے جاننا چاہیے، تو پھر مجھے اس کی مخالفت کرنی ہوگی، مجھے اس کو روکنا ہوگا، مجھے سمجھانا ہوگا، مجھے شعور دینا ہوگا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، امام کی مدد کرو گے امام تمہاری مدد کرے گا، تم امام کے لیے دعا کرو گے امام تمہارے لیے دعا کرے گا، بلکہ یوں کہوں کہ تم دعا کرو یا نہ کرو، ہم دعا کریں یا نہ کریں، امام ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، امام شب و روز ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمارا نام لیتا ہے، امام کی توجہ ہوتی ایک ایک فرد پر، ایک ایک شخص پر، ایسا نہیں ہے کہ امام کی توجہ نہیں ہوتی ہے، ایک ایک شخص پہ توجہ ہوتی ہے امام کی، امام اپنا کام کر رہا ہے، بس اجلی گرامی، ہمیں وہ بصیرت پیدا کرنی ہے، ہمیں وہ سچائی لے کے آنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم امام زمانہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہیں، آج پہلی سفر ہو گئی، اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہو رہا ہے، یہ ایام بڑے سخت ہیں، کربلا میں جو مختلف قسم کے مصائب ہیں، ان مصائب میں سے کچھ مصائب سروں کے مصائب ہیں، جسم کربلا میں رہ گئے، سر کوفہ اور کوفہ سے شام لائے گئے ہیں۔ یہ سروں کی کہانی بھی عجیب ہے۔ جو لوگ تعلیمات سے، اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ کیلوں کو سجدہ کرتے ہوئے، کیلوں کو قبلہ رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ زنانہ چپل اور مردانہ چپل میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو امام کا آخری سجدہ نظر نہیں آتا۔ وائے ہو ان لوگوں پر، افسوس ہوتا ہے ان کی جہالت پر، ایسے لوگوں پر جن کو امام حسین کا آخری سجدہ نظر نہیں آتا، جن کو حسین کا وضو نظر نہیں آتا۔ وائے، مجھے واقعی افسوس ہوتا ہے، یہ دنیا بھی بیچارے ہیں، آخرت میں بھی بیچارے ہیں، یہ ان کو امام کا سجدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تم جو سجدے کر رہے ہو بظاہر، تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ جو اذانیں ہیں، یہ جو دینداری ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ حسین قربانی نہ دیتے، یہ اذانیں نہ ہوتی، تم بھی کسی یزید کے گر چکر لگا رہے ہوتے، جیسے تم بے خطا و بے گناہ کر کے تم نعتیں پڑھ رہے تھے کسی کی، تم آج کسی عامر اور جابر اور خون آشام کی ترانے گا رہے ہوتے، تم بھی کسی ڈسکو میں ناچ رہے ہوتے مولوی، امام حسین کی قربانی نہ ہوتی، تم بھی بدترین گناہوں میں گرفتار ہوتے۔ آج تمہاری عزت ہے، آج تمہاری شہرت ہے، آج تمہارا احترام ہے، تو کس کی وجہ سے ہے؟ یہ امام حسین کی کربلا کی وجہ سے، اور تمہیں امام حسین کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ وائے ہو تم پر، تف ہو تم پر، واقعا حیرت ہے تم پر اور تمہارے پیروکاروں پر جو تمہیں دنیا بھر میں سن رہے ہیں۔ واقعا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہو جائے، واقعا وہ ایسے ہی بیوقوف ہوتے ہیں۔ وہ ابو موسیٰ اشعری ہیں، یہ انہی کے پیروکار ہیں، وہ امراض ہیں، یہ انہی کے پیروکار ہیں، وہ شمر ابن زیاد ہیں، وہ انہی کے پیروکار ہیں، جن میں بصیرت نہیں ہے، بینا ہی نہیں ہے، جو کیلوں کو قبلہ رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو انسانوں کے گلے کٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہاں خواتین بچوں کی عصمت دری ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی بیان دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، امام حسین کے سجدے پہ اعتراض کرنے آتے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں واقعا، حیا نہیں ہے تم میں واقعا اس طریقے سے؟ یہ سجدے واقعا، ان سجدوں نے اسلام کی عزت رکھی ہے۔ امام کا سجدہ، امام اس ظاہری سجدے کا محتاج نہیں ہوتا، امام 24 گھنٹے حالت سجدہ میں، خضوع کی حالت میں ہے، وہ سر جھکائے نہ جھکائے، امام حالت سجدہ میں ہے، وہ ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ ہمیشہ خدا کی تمجید اور تسبیح کر رہا ہے۔ تم جیسے بے وقوف ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حسین کا وضو نہیں تو امام حسین کا سجدہ نہیں تھا۔ واقعا میں دیکھتا ہوں کہ کربلا میں کیسے لوگ تھے، وہ ایسے ہی لوگ تھے۔ جنگ جمل میں کیسے لوگ تھے، وہ ایسے ہی بے بصیرت لوگ تھے۔ جنگ صفین میں کیسے لوگ تھے، وہ ایسے ہی تھے، جو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، وضو بھی تھا کہ جلدی حسین کو قتل کرو، نماز عصر قضا ہونے والی ہے، وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے آج یہ عطر فروش ہیں، جیسے آج یہ سنت رسول کا نام لے کر در حقیقت حسین کے آخری سجدے پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ ویسے ہی لوگ تھے جنگ صفین، جنگ جمل میں اور کربلا میں، جو سنت رسول کا نام لے کر در حقیقت وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ حسین کو قتل کرتے ہیں، آؤ جو ہے نماز کو قتل کرتے ہیں، آج روزے کو قتل کریں، اور اس کی خوشی میں بنو امیہ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا ثواب ہے، کہ جھوٹی احادیث گھڑی جاتی ہیں حضرت علی گرامی۔ یہ سروں کا سجدہ تھا حسین کا، وہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ، یہ ہے امام حسین کا سجدہ۔ روکو ذرا یہ تیر کے سجدہ کریں ادا، یہ وہ سجدے ہیں، یہ وہ سر ہیں جو خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ بس عبداللہ وہب قلبی یہاں سے شروع کرتا ہوں، ایک دولہا ہے، بارات لے کے واپس جا رہا ہے کربلا کے پاس سے گزر، مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، فرزند رسول، نواس رسول، صحابی رسول، مشکل میں ہے، آتے ہیں، ماں کہتی بیٹا اس وقت اپنی جان کو فدا کر دے، تیری نو بیاہی دلہن ہے، لیکن کل روز قیامت جناب زہرا تیری شفاعت کرے گی۔ اور جب شہید ہو جاتا ہے تو پھر ماں دشمن اس کا کہ ماں کے احساسات کو تڑپائے شہادت کے بعد, دیکھو تمہارا جوان بیٹا دولہا مارا گیا, اب یہ سر اٹھا کے ماں کی طرف پھینکتے ہیں. ماں اٹھاتی ہے, کہتی ہے جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں ہم واپس نہیں لیتے, یہ کہہ کے سر دوبارہ جو ہے وہ دشمن کی طرف پھینک دیتی ہے. یہ ہیں سر جو کھانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست تو دیکھیے خود سر کو وہ اٹھا کے چلے. سر مل گیا حسین کے, بیعت نہیں ملی, دنیا کے سارے یزید چلے جائیں گے, اسی آرزو میں ختم ہو جائیں گے. بس عزیز گرامی, یہ سر حسین آگے آگے ہوتا تھا. ایک دفعہ جس شہر میں جاتے تھے سب سے پہلا پتھر جو مارا جاتا تھا وہ مولا حسین کے سر پہ مارا جاتا تھا, جتنی گرد و غبار آتی تھی وہ مولا حسین کے سر پہ آتی تھی کہ چہرے کی پر اتنی مٹی بیٹھ گئی تھی. ایک دفعہ جناب سکینہ جناب زینب سے پوچھتی, پھپھی اماں یہ آگے سر کس کا ہے؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ جناب زینب امام حسین کے سر کو دیکھتی ہیں, ایک دفعہ امام حسین کے سر کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں, بھیا اگر مجھ سے کلام نہیں کرنا مجھ سے نہ کرو, لیکن اپنی بیٹی سکینہ سے تو کلام کرو. ارے سکینہ کے بین سے ہمارا کلیجہ پھٹا جاتا ہے. سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کرتی ہے, جناب زینب کہتی ہیں کہ اے حسین میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, جب یہ کوفے کی طرف لے کے چلے تھے اور شام کے راستے میں تھے تو ایک دفعہ یہ ایک جگہ رات کو قیام کرتے ہیں, اور جب رات ہوتی ہے اور یہ شراب خوری میں مشغول ہو جاتے ہیں اشقیا, تو کہتے ہیں کہ دیوار سے ایک ہاتھ نکلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک برش تھا, قلم تھا, اور وہ قلم دیوار پہ لکھ رہا ہے اترجو امتن قتلت حسینہ, کہ وہ امت جس نے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کیا, کیا وہ روز قیامت اپنے محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا سوال کرنا چاہتی ہے؟ قسم خدا کی تمہیں حسین کے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہوگی, اس لیے کہ تم نے حسین کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے. اور یہ جو شعر لکھے جا رہے تھے عزیزان گرامی, یہ اس وقت لکھے جا رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے تاد خون سے لکھے ہوئے ہوں. جب انہوں نے یہ دیکھا وہاں سے فوراً رخت سفر باندھ اور اگلی منزل کی جانب چلے. عزیزان گرامی ایک اور جگہ چلے, ایک پادری ہے کہ جو در حقیقت وہاں پہ موجود تھا, اس نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں اور ہم شام جا رہے ہیں. اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ حسین کا سر ہے. حسین کون ہے؟ کہا کہ یہ نبی آخری نبی کا نواسا ہے, جناب زہرہ کا بیٹا ہے. اس نے کہا وائے ہو تم پر, تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا, ابھی 50 سال کا عرصہ نہیں ہوا اور تم نے ابھی 11 ہجری میں تمہارے نبی کا آنکھیں بند ہوتی ہیں اور 61 ہجری میں تم 50 سال میں اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. کہتا اچھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ سر دے دو. کہتا کیا دو گے؟ کہتا میں تمہیں اتنے 1000 مثلاً پیسے دوں گا, اتنے 1000 دینار درہم دوں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ سر کو لیتا ہے, دھوتا ہے, اس کو غسل دیتا ہے, مشک عنبر سے کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کیے گا, مولا میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اور اس کے بعد صبح اسے سر لے لیا جاتا ہے. جب یہ اس راستے میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں آ وہ رقم جو ہمیں ملی ہے وہ ہمیں ہم بانٹ لیتے ہیں. عزیزانی گرامی جب وہ تھیلا کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ صرف مٹی کے علاوہ کچھ نہیں, درہم و دینار, اور ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ تم نے جو قتل کیا ہے, جو تم نے ظلم کیا ہے, تم بہت جلد اپنے ظلم کا انجام دیکھو گے. اور ایک مقام پر ایک دفعہ قافلہ پہنچا عزیزان گرامی, تو کہتے ہیں کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اندر آ تو نہیں سکتے, تم خواتین کو اور سروں کو اندر بھیج دو. یہ امام حسین کے سر کو صندوق میں رکھ کر اہل حرم کو اس پادری کے معبد میں بھیج دیتے ہیں, اس یہودی معبد کے عبادت خانے میں بھیج دیتے ہیں. رات کو یہ یہودی عالم دیکھتا ہے کہ جس صندوق میں امام حسین کا سر رکھا ہے اس میں سے نور نکل رہا ہے. عزیزان گرامی وہ جھانک کے دیکھتا ہے تو لگتا ہے جیسے امام حسین کے سر مبارک سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ بیویاں نازل ہو رہی ہیں, مادر عیسیٰ نازل ہوئیں, حضرت مادر موسیٰ نازل ہوئی ہیں, حضرت سارہ نازل ہوئی ہیں, اور ایک اور بہت ہی مجلل بیوی کالے برقعے میں نازل ہوئی, وہ سب ایک ایک کر کے آتی ہیں. اور امام حسین کے سر کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اٹھاتی ہیں, اور آخر میں آواز آتی ہے اپنی آنکھیں بند کر لو, اب وہ بی بی آ رہی ہے جو فاطمہ زہرا ہے, اس حسین کی ماں ہے. یہ پادری یہ عیسائی عالم کہتا ہے اتنا نور ساتے ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا لیکن بس مجھے آواز آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جناب زہرا نے امام حسین کے سر کو اپنی گودی میں لیا. امام حسین کے سر کو اپنی گودی میں لیا بی بی نے اور کہا اے میرے ماں, اے میرے چاند حسین, تجھ پہ ماں کا سلام ہو, اے وہ کہ جس کو فاطمہ زہرا نے چکی پیس پیس کے پالا تھا, اے وہ کہ جس کے لیے سختیاں برداشت کی تھی, اے میرے دل کے کلے, اے میرے دل کے ٹکڑے حسین, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. اللہ اکبر. اجانی گرامی, یہ پادری کہتا ہے, یہ عیسائی یہودی عالم کہتا ہے کہ یہ بین سن کے میں بے ہوش ہو گیا. جب میں اٹھا تو ایک دفعہ مجھ پہ غشی سے افاقہ ہوا, تو ایک دفعہ میں اٹھا اور میں ان ظالموں کے پاس گیا, کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم اپنے نبی کے نواسے کو اس طرح بے گور و کفن وہاں چھوڑ کر اس کے سر کو یہاں لے کر آئے ہو, تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بس یہ شخص جو ہے وہ امام حسین کے سر کو لیتا ہے, اس کے مشک عنبر سے دھوتا ہے, دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے, امام کے سر اقدس کو اپنی گود میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میری شفاعت کیجئے گا, میں بہت شرمندہ ہوں, کوئی خدمت نہیں کر سکا آپ کی, مولا آپ کے اہل حرم کی کوئی خدمت نہیں کر سکا. امام نے کہا اگر تو محمدی ہے تو نے دین اسلام پر میں تیری شفاعت کروں گا. وہ کہتا ہے کل آپ کے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں, بس میں آج آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ کہہ کر امام حسین پر ایمان لائے, کہا کہ آپ امام برحق ہیں, اور یہ کہہ کر اپنے شیعہ ہونے کا مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے. عزیز گرامی, پھر کہتا ہے مجھے اور بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, مجھے فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. اپنا تعارف کراتے ہیں. یہ پادری کہتا ہے مجھے اور بتائیے اپنے بارے میں. کہتا ہے مجھے بھوکا پیاسا تین دن کا ذبح کیا گیا, ارے میرے گلے پر خود خنجر چلایا گیا, ارے میرے سامنے میرے علی اکبر کے برچی لگی, ارے میرے سامنے میرے عباس کے بازو کاٹے گئے, ارے میرے سامنے میرے بھتیجے کا لاشا پامال ہوا, ارے میں اپنے ہاتھوں سے اون محمد کے لاشوں کو لایا ہوں, ارے میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لاشوں کو اٹھایا, ارے امام نے اپنا تعارف کرانے شروع کیا, ازادارو ارے سکینہ نے شاہد منظر دیکھا ہو, ارے بابا کا سر اپنی گودی میں لینے کی آرزو ہو, مگر سکینہ نے جب بھی بابا کے سر کو مانگا ہے یا جھڑکیاں ملتی تھی یا تازیاں نے مارے جاتے تھے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے نازک ہمارے بخشش کا ذریعہ قرار دے. خداوندہ ہمیں عزاداری کے ذریعے سے دین اور امام زمانہ اور ان کے ناصروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی حاجات کو قبول فرما. مریض مریضہ ہیں زمرد حسین بیت الہدا, عاصم حیدر اور جتنے بھی مومنی مومنات آیت اللہ انصاریان, جتنے بھی مریض مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. بار الہ جو مقروض ہیں قرضوں کا ادا فرما, ان کی گودیاں خالی ان کی گودیوں کا آباد کر دے, ان کے مسکن اور ملازمت کے اسباب نہیں ان کے اسباب کو مہیا فرما. خداوندہ اس کرونا کی وبا کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے. ہمیں مرتے دم تک مودت اہل بیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.